आप देखें कि यहाँ पे सूरत तकवीर में आपने पहले जो है वो छह बड़े हादसात के बारे में पढ़ा, छह बड़े हादसात आयत नंबर एक से लेकर आयत नंबर छः तक। ये था क़यामत का पहला मरला, और दूसरे मरले में मज़ीद छः वाक़यात का आपने पढ़ा जो आयत नंबर सात से शुरू होते हैं और आयत नंबर तेरह तक। और आप देखें कि तेरह आयात में आपने कई दफ़ा इज़ा पढ़ा, इज़ा इज़ा इज़ा, तो जब ये होगा, जब ये होगा, जब ये होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतने जो इज़ा आए हैं ये किस लिए आए हैं, इसकी क्या वजह है? तो आयत नंबर चौदह में इसका जवाब दिया गया है। आयत नंबर चौदह में अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि अलिमत नफ्सुम्मा अहद्वारत, उस वक्त हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि वो क्या लेकर आया है। तो पिछली आयत में आपने जितने इज़ा पढ़े हैं उसका ये जवाब है कि अलिमत नफ्सुम्मा अहद्वारत, उस वक्त हर शख्स को पता चल जाएगा कि वो क्या लेकर आया है, अपने रब के आगे पेश करने के लिए क्या अमाल हैं, क्या सामान है, नेक अमाल लाया है या बद अमाल। तो दुनिया में इंसान ने जो कुछ भी किया होगा उसके बाद जो है वो वहाँ पे जब अल्लाह के पास जाएगा तो उन तमाम अमाल की उसको जवाबदेही करनी होगी। तो ये आयत नंबर चौदह जो है ये क्या करती है, ये जवाबदेही का एहसास पैदा करती है। ये बताती है कि एक वक्त ऐसा आने वाला है जब हर हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी, जब पता चल जाएगा कि दुनिया में इंसान जो है वो क्या करता रहा है। जैसे आप सूरत आल इमरान आयत 30 को इसके साथ मिला के पढ़ें कि यौम तजिदु कुल्लो नफ्सिम मा अमिलत मिन खैर मुहदरा, जिस दिन हर शख्स अपनी की हुई नेकियों और बुराइयों को अपने साथ पाएगा, अपने सामने पाएगा। तो ये जो हादसात और वाक़यात यके बाद दीगरे रूनमा होंगे, पहले छः क़यामत के पहले मरहले पर, फिर मज़ीद छः जो हैं वो दूसरे मरहले पर, तो इन तमाम वाक़यात के ज़हूर पज़ीर होने के बाद दरअसल हर आदमी को दुनिया में अपने किए हुए इल्म का, अपने अमल का पता चलेगा। तो उसका इल्म और अमल दुनिया में कैसा रहा, वो क्या करता रहा, तो वहाँ पे उसको जो है वो पता चलेगा। तो यहाँ पे क़यामत के अहवाल, उसके हौलनाक मनाजिर और वहाँ पे इंसान के अमाल का मुहासबा जो है इसका ज़िक्र किया गया है। तो क्या करना चाहिए, हासबू कबल अन तो हासबू, कि अपना मुहासबा कर लो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो सितारों की कसम खाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सितारों की कसम खाकर एक और अहम हकीकत की निशानदेही की है। आप देखिए आयत नंबर 15 से लेकर 21 तक, सितारों के टूटने और रात की तारीकी के बाद सुबह के नमूदार होने की कसम खाई है। और किस चीज़ पर कसम खाई गई है, कि कुरान मजीद जो है ये किसी दीवाने की बढ़ नहीं है, किसी शैतानी वसवसे का असर नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है, बड़ा अजीम कलाम है। फला उक्सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस वल्लैलि इज़ा असअस والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رعاه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين वमा हुआ बिकौल शैतान रजीम फ़ैन तज़हबून इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تو ایک طرف 15 سے 21 تک ستاروں کے ٹوٹنے اور رات کی تاریکی کی کے بعد صبح کے نمودار ہونے کی قسم کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر آیت نمبر 22 سے 26 تک جو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو مخاطب کیا ہے، ان کو تنبیہ کی ہے اور بتایا ہے کہ قرآن کو پیش کرنے والا جو فرشتہ ہے وہ بڑا ہی عظیم فرشتہ ہے اور اس کے بڑے ہی بہترین اس کے اوصاف ہیں. اور آخری جو 3 آیتیں ہیں، آیت 27 سے 29 تک، اس میں مکذبین کو مزید ڈرایا گیا ہے کہ اگر تم نے آخرت کی تیاری نہ کی تو تمہیں اس کا انجام جو ہے وہ بھگتنا ہوگا. فرمایا کہ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں بالخنس، پلٹنے. خنس کے معنی کیا ہیں؟ پلٹنے والے کی. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو خنس لفظ ہے، خا نون سین، اس کے معنی ہیں چھپ جانا. اور یہاں پر یہ لفظ جو ہے یہ ستاروں کی جو ستارے ہیں، ستاروں کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے. خانون سین، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی جگہ کو تبدیل کرتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ستارے جو رات کے وقت طلوع ہوتے ہیں اور دن کے وقت اپنی جگہ کو تبدیل کر لیتے ہیں، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے وہ ستارے مراد ہیں جو اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں، چند ستارے جیسے زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد. تو بعض کہتے ہیں کل ستارے مراد ہیں، بعض کہتے ہیں کہ چند ستارے مراد ہیں. تو خنس، فرمایا پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں کی. الجواری، جوار جو ہے یہ جاری سے ہے، جیسے کسی چیز کا جاری رہنا، اور معنی ہے کہ چلنے والوں کی، چلنے پھرنے والے ستاروں کی. تو جوار کے معنی کیا ہیں؟ چلتے رہنے والے، جاریہ تو ان سے ہے. جیسے چلنے والی لونڈیوں کو بھی کہتے ہیں، کشتیوں کے لیے بھی قرآن میں آپ نے یہ لفظ پڑھا ہے، جہازوں کو بھی کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ ستاروں کی قسم کے جو ہے وہ ستاروں کی جو صفت ہے اس کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. چلتے رہنے والے، کہ وہ ستارے جو چلتے پھرتے ہیں. الخنس، چھپ جاتے ہیں. الجواری، چلتے رہتے ہیں. الکنس، کاف نون سین، اس کے معنی ہے چھپ جانا، غائب ہو جانا. کناس، ہرن کی پناہ گاہ کو بھی کہا جاتا ہے. تو کاف نون سین، چھپ جانے والے، جیسے ہرن اپنے مکان میں جا کے چھپ جاتا ہے بھاگتا ہوا. تو فلا اقسم بالخنس، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، سکڑ جانے والے اور غائب ہو جانے والے ستاروں کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ذکر اللہ خنس، انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہاں پہ ستاروں کی 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، اللہ کی بتائے ہوئے راستوں پر اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں. نمبر 3، کاف نون سین، پھر چھپ جاتے ہیں، کہیں غائب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ستاروں کی قسم جو ہے वो क्यों खाई गई कि कभी आगे बढ़ रहे हैं, कभी पीछे हट रहे हैं, जाहिर हो रहे हैं, नुमाया हो रहे हैं, रुपोश हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो असल वजह क्या है? ये अल्लाह के मुती हैं, अल्लाह के अतात गुजार हैं, और वो रब जो सितारों को जो है वो पैदा कर सकता है कि जिनकी ये और ये सिफात हैं, और फिर यानी जब रात होती है तो क्या होता है कि सितारे नज़र आते हैं, तो ये वो रब ये सब कुछ कर सकता है। वल्लैली इज़ा असस, और रात की कसम जबकि वो सांस लेती है। आयन सीन ये जो है वो ज़वील अज़दाद में से है, आना भी और जाना भी। तो रात जबकि आती है और फिर चली जाती है, तो यहाँ पे यानी रात का तारीख हो जाना और रात के वक्त सितारों का आना और फिर रात का चला जाना, जैसे वल्लैली इज़ा अदबर वसुबह इज़ा असफर, आप आगे सूरत पीछे आप सूरत मुदस्सिर में पढ़ चुकी हैं आयत नंबर 33 और आयत नंबर 34 में। तो यहाँ पे भी और रात की जबकि वो रुखसत होने लगे, असस पहले वो आती है फिर चली जाती है, रात का अंधेरा छा गया और फिर रात चली गई। वसुबह इज़ा तनफ्फस, और जब सुबह ने सांस लिया, नफ्स है ना सांस लेना, सुबह ने सांस लिया, तो यहाँ पे सितारों की, रात की और सुबह की जो कसम खाई गई है, इसको ये इसलिए खाई गई है कि जो रब ये सब कुछ कर सकता है कि सितारे और सितारों की जो सिफात हैं, फिर रात और फिर दिन, तो वही तो रब है कि जिसने ये अजीम शान कुरान नाजिल किया है और जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान लेकर आए। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आयत नंबर 19 है, यहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम की सिफात बताई गई हैं। इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम, ये फिल वाक़े एक बुज़ुर्ग का कौल है, और मुराद कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसनीफ़ करदा कुरान नहीं है, कलाम नहीं है, बल्कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुरान को पेश किया है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम कैसे हैं? रसूलिन करीम, ये भी अल्लाह के एम्बेसडर हैं। करीम बड़ी इज्जत वाले हैं, ज़ी क़ुव्वतिन बड़ी क़ुव्वत वाले हैं, इंदा ज़िल अर्श मकीन अर्श मकीन के यहाँ बुलंद मरतबा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो हैं उनका अल्लाह ताला के पास बड़ा ही मरतबा है, गैर मामूली क़ुव्वतों के मालिक हैं और अल्लाह के नज़दीक उनका बड़ा मरतबा है। तो ज़िल अर्शी अल्लाह के पास, अर्श वाले के पास, मकीन ऊंचे दर्जे वाले हैं, बड़ा बुलंद मरतबा है, ऊंचा मकाम है। मकीन मरतबा दर्जा उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुताइन सम्मा अमीन, वहाँ उसका हुक्म माना जाता है। सम्मा अमीन, सम्मा का लफ्ज़ जो है आप देखें कि एक सुम्मा है एक सम्मा है, सुम्मा फिर के लिए इस्तेमाल होता है और सम्मा जो है वहाँ किसी जगह की तरफ ख़ास तौर पर इशारा करने के लिए आता है, ख़ास एहतमाम से ज़ोर देने के लिए, जैसे आप सूरत अश्शुरा में पढ़ चुकी हैं, व अज़लफ़ना सम्मल आखिरीन। तो यहाँ पे भी सम्मा जो है इसके माने क्या हैं कि वहाँ कहाँ, अर्श वाले के पास, अल्लाह के नज़दीक जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सिफ़त क्या है? अमीन, वो बाएतमाद हैं। अब आप देखें कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की यहाँ पे क्या सिफात बताई गई। नंबर एक, रसूलिन करीम। नंबर दो, ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शी। और फिर साथ ही मकीन, ये तीसरी सिफत है। चौथी, मुताइन, के वहाँ पे उनका कहना माना जाता है, हुक्म माना जाता है, से मुराद कि वो तमाम फरिश्ते जो हैं उनके ऑफिसर हैं और फरिश्ते उनकी अतात करते हैं। और सम्मा अमीन, अमीन जो है वो ईमानदार और एतमाद के मानी में है कि वो अल्लाह की वही में कोई कमी बेशी नहीं करते। वमा स्वाहिबुकुम बिमजनून, और अहले मक्का तुम्हारा रफ़ीक मजनू नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है क्योंकि अहले मक्का प्यारे रसूल को दीवाना मजनू कहते थे, और यहाँ पर कहा स्वाहिबुकुम कि आपका रफ़ीक है, आपका दोस्त है, उसने ज़िंदगी आपके दरमियान गुजारी है, कैसे कहते हो कि वो दीवाना है? वो तो दीवाना नहीं है। वलकद राउ बिल उफ़ुक़िल मुबीन, और उसने جبریل علیہ السلام کو روشن افق پر دیکھا ہے. ولقد اور تحقیق رآہ اس نے دیکھا ہے, ہو کی ضمیر جبریل علیہ السلام کے لیے آئی ہے, بالافق المبین افق کنارے کے لیے آتا ہے یعنی آسمان کے کنارے پر دیکھا ہے, المبین کھلے. تو جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن افق پر کھلے کنارے پر دیکھا ہے. اور آپ سورت نجم آیت 7-9 کو بھی سامنے رکھیں اور وہاں پہ آپ پڑھ چکی ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا, اور وہاں پہ بھی ان کی صفات جو ہے وہ بتائی گئی ہیں. وہاں پہ افق اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ افق المبین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور ہمیں بخاری مسلم ترمذی مسند احمد کی روایت ملتی ہے, راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اس شان میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے. تو اس سے ان کی زبردست قوت اور طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی, راویاں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ میں نے 2 مرتبہ جبریل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا, ان کی عظیم ہستی زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استاد ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہیں, اور ان کی یہ اور یہ اور یہ صفات ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنو نہیں ہیں, بلکہ جبریل علیہ السلام نے انہیں قرآن کی تعلیم دی ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ, اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے میں بخیل نہیں ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو غیب کا علم سکھایا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دنین نہیں ہے. اور دنین جو ہے دعات نون نون, اس کے معنی ہے بخیل ہونا, کنجوس ہونا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کو لوگوں تک پہنچانے میں بخیل نہیں ہے, کنجوس نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, زندگی بعد موت کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, اور جو بھی اللہ کا پیغام ہے اس کے بارے میں بخیل نہیں ہے. پوری کی پوری بات کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے والے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ بخیل کے لیے قرآن میں 8 لفظ آئے ہیں, اور دنین کا 6ٹا درجہ ہے, جس کے معنی ہے کسی پسندیدہ اور مرغوب چیز کے دینے میں بخل کرنا. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبروں کو لوگوں کو بتانے میں بخیل نہیں ہیں. وما ہوا بقول شیطان الرجیم, اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شیطان آ کر سکھا جاتا ہے, کہا یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو, یعنی کیسی باتیں کر رہے ہو, کیسی ہٹ درمی اور کیسی باتیں کرتے ہو کہ ایک طرف کاہن اور شیاطین کی خرافات اور دوسری طرف قرآن کا کلام, قرآن کا پیغام کیسی باتیں کرتے ہو. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. ہے تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت, لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہے. تو جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے گا قرآن اس کو فائدہ دیتا ہے. جو سورج طلوع ہونے پر اپنی آنکھیں بند کر لے تو اس کو سورج کی روشنی فائدہ نہیں دے سکتی. جو قرآن کی عظیم نعمت موجود ہونے کے باوجود جو ہے وہ قرآن سے فائدہ نہ حاصل کرنا چاہے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر نہ طے کرنا چاہے, تو پھر قرآن کی عظیم دولت اس کی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتی. تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس پیدا کیا جا رہا ہے کہ لوگوں, قرآن بڑی عظیم کتاب ہے, لیکن فائدہ کن کو دے گی, جو صراط مستقیم پر چلنا چاہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے. تو یہ جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کا حوالہ دیا ہے. اور اللہ کی سنت کیا ہے؟ کہ جو ہدایت چاہتا ہے جو ہدایت کا طالب ہے اپنی دیوی جو اللہ کی جو دیوی قوتیں اور صلاحیتیں اسے فائدہ اٹھا کر ہدایت کے راستے پر آتا ہے تو اللہ بھی اس کو ہدایت جو ہے وہ دے دیتا ہے، اور جو ہدایت کے راستے پر آنا نہیں چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت اتنی سستی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو دی جائے جو ہدایت نہ چاہتے ہوں۔ اس سلسلے میں آپ سورت مدثر کی آیت 56 کو سامنے رکھیں اور سورت دہر کی آیت 30 کو بھی، اور وہاں پہ بھی یہی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کا بھی احساس دلایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی کہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلائیں، لیکن آپ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ جیسے کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کو مسلمان نہ کر سکے، آپ کی بڑی خواہش تھی۔ سورۃ القصص آیت 56 میں آپ پڑھ چکی ہیں، انک لا تہدی من احببت۔ تو یہاں پہ بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہدایت جو ہے اسی کو ملتی ہے جو ہدایت خود چاہتے ہیں۔ تو سورۃ التکویر کی یہ آیات عملی زندگی کے لیے جو ہے وہ کیا پیغام دیتی ہیں؟ اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، کیونکہ پھر جب قیامت کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ رونما ہوگا، حادثات پر حادثات جو ہیں وہ پیش آئیں گے اور دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ایران کے مشہور بادشاہ جمشید نے مرنے سے پہلے ایک چشمے پر پتھر کا ایک کتبہ نصب کرایا۔ اس نے یہ الفاظ لکھوائے کہ اس چشمے پر مجھ جیسے بہتوں نے دم لیا، لیکن وہ پلک جھپکنے میں رخصت ہو گئے۔ میں نے دنیا بہادری اور زور سے حاصل کی، مگر میں اسے اپنے ساتھ قبر میں نہ لے جا سکا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ لوگوں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے، اور لوگ نقد کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ادھار کو بھول جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کا موقع دیا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کو اپنی رنگ رلیوں میں اور فضول اور لا یعنی باتوں میں ہم گزار دیں۔ تو قیامت کی منظر کشی کر کے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کیا ہے۔ نمبر دو، انسان کے جو ہے وہ اعمال کی جواب دہی وہ زندہ گاڑی جانے والی لڑکیوں سے جو ہے وہ دلائی گئی ہے، ایک مثال دے کر کہ اس زمانے میں لوگ کتنا ظلم کرتے تھے۔ تو یہ ایک مثال ہے ظلم کی کہ اولاد کو یا لڑکیوں کو خاص طور پر جو ہے وہ مروا دینا اور ان کو ابورشن کرا دینا، ان کو ضائع کروا دینا، یا ان کی پیدائش پر جو ہے وہ سوگ منانا، یا ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ ہمارے لیے مصیبت ہیں، زحمت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تین بیٹیوں یا بہنوں کو پرورش کیا، ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور دو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دو بھی۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ شرح السنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اور کئی احادیث ہیں اس سلسلے میں، بخاری کی، مسلم کی اور ابو داؤد کی، کہ جس میں ہمیں بچیوں کی تربیت کی خاص طور پر جو ہے وہ تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے بخاری کی روایت ہے کہ جس کے ہاں تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پہ صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے، وہ اس کے لیے جنت کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے، جس مسلمان کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے اور وہ اسے جنت میں پہنچائیں گی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچیوں کی وجہ سے والدین کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، پھر شادی کے مسائل جو ہیں وہ بڑے ہی سخت مسائل ہیں جو شادی کے ہیں، اور بیٹیوں کے والدین بڑے پریشان ہیں۔ اور تعلیم یافتہ ہیں تو تعلیم اگر نہیں ہے تو مسئلہ، تعلیم یافتہ ہے خوبصورت نہیں ہے تو شادی کے لیے مسئلہ، قد چھوٹا ہے تو مسئلہ، امیر والدین نہیں ہے تو مسئلہ۔ تو مختلف طرح کے مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں بیٹیوں کے والدین کے لیے، تو غم نہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری جو ہے وہ دی ہے، اور ہم سب کو جو ہے وہ جو اولاد ہے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت سمجھنا چاہیے اور اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی چاہیے، اور خاص طور پر یہاں پہ بچیوں کا ذکر کیا گیا ہے. پھر عمل کا ایک اور اصول جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہمیں قرآن مجید کو اپنے دل کی بہار بنانا چاہیے. انتج القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا احزنی و ذہاب ہمی و غمی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دیں کہ ہم قرآن سے دوستی کریں. اور عمل کا آخری اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن کی تعلیم ہے اور جو علم ہے اس کو ہمیں عام کرنا چاہیے، اس پہ بخیل نہیں بننا چاہیے. اللہ کے نبی نے تو پیغام آگے پہنچایا، اور کیا میں اور آپ یہ پیغام جو اللہ کا پیغام ہے آگے پہنچا رہے ہیں؟ اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے، یہ کہیں بکتی نہیں ہے، یہ دروغہ بن کر دی نہیں جا سکتی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ زبردستی کسی کو مل جائے جب تک کہ وہ شخص خود نہ چاہے. تو اس کے لیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، رشتہ دار، دوست احباب سب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو اس کے دل کے دروازے کھول دے، اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے تاکہ یہ اللہ کے پیغام کو لے لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.